أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام حسين بن علي عليهما السلام أف لهذا الكلام أبدا ما دامت السماوات والأرض أسألك بالله يا عبد الله أنا عندك على خطأ من أمري هذا فإن كنت عندك على خطأ فردني فإني أخضأ وأسمع وأطيع. درود پڑھیے محمد وآل محمد. خدا بند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں قابل مذمت اور قابل نفرت موقف، نظریہ، سوچ اور راستہ، یہ عنوان ہے اس گفتگو کا جو کلام نورانی سید الشہداء علیہ السلام سے استفادہ کیا ہے. وہ کلام جو آپ نے مکہ معظمہ میں اس وقت کی بہت ہی معتبر و بڑی اہم شخصیات کے سامنے بیان فرمایا، جب انہوں نے امام علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کی، اپنے مشورے دیے، اپنی رائے کا اظہار کیا. ان کی گفتگو سن کر امام علیہ السلام نے یہ جملہ بیان فرمایا، افن لہذا الکلام ابدا ما دامت السماوات والارض. تف ہو اس سوچ پر، اس موقف پر، اس فیصلے پر، اس قسم کی باتوں پر اور اس نظریے اور اس راہ پر جس کا آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں. جب تک زمین و آسمان قائم ہیں اس وقت تک تف ہو اس بات پر کہ میں امام عزت، میں سلالہ نبوت و میں پروردہ طہارت و پرورش یافتہ آغوش عصمت، آیا میں اس قسم کی سوچ سوچوں جس طرح سے تم مجھے مشورہ دے رہے ہو؟ اور فرمایا کہ اے عبداللہ، مجھے یہ بتا کہ آیا تیرے نزدیک میں خطا پر ہوں؟ میرا راستہ، میرا فیصلہ، میرا موقف تیرے نزدیک غلط ہے؟ اگر تو سمجھتا ہے میں غلطی پر ہوں تو ثابت کر، بتا مجھے، میں سننے کے لیے تیار ہوں، ماننے کے لیے تیار ہوں. اور اگر میرا راستہ درست ہے و صحیح ہے اور میں غلطی و خطا پر نہیں ہوں، پھر تمہیں چاہیے کہ تم اپنا راستہ چھوڑ دو اور یہ قابل مذمت موقف ترک کر دو اور وہ راستہ اپنو جس میں اللہ کی رضا ہے، جس میں رسول اللہ کی رضا ہے، جو دین کا راستہ ہے، جو اللہ کا راستہ ہے. سید الشہداء علیہ السلام کا یہ سفر و یہ قیام مقدس مدینہ سے کربلا تک، اسے سید الشہداء علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہی سمجھنے کی ضرورت ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے چند سال سے کم از کم ایک عشرہ محرم جہاں جتنی توفیق ہوتی ہے طالب علمانہ ایک موقف یا ایک عشرہ مخصوص ہوتا ہے سید الشہداء علیہ السلام کے کلام کی تفسیر و تشریح کے لیے. جس دن سے امام علیہ السلام کو طلب کیا گیا دربار میں یزید کے گورنر نے والی مدینہ نے امام کو طلب کیا دربار کے اندر اور امام تشریف لے گئے اور جو جملات وہاں بیان فرمائے اس کے بعد مدینہ کے اندر جتنا وقت امام علیہ السلام کا خروج سے پہلے گزرا اس میں امام علیہ السلام نے مختلف طبقات اور مختلف افراد سے ملاقاتیں کی اور گفتگو فرمائی جن میں بنو ہاشم خواتین بنو ہاشم کی مرد بنو ہاشم کے مختلف خاندان بنو ہاشم کے جن کے ساتھ امام علیہ السلام نے الگ الگ نشستیں کی اور گفتگو اور انہیں اپنے مقصد سے آگاہ کیا اپنے سفر سے آگاہ کیا اور انہیں انجام سے بھی آگاہ کیا کہ اس سفر کا انجام کیا ہوگا. مقصد بھی بتایا اور فرجام بھی بتایا کہ کسی کو دھوکے میں نہ رکھا. سب کو واضح طور پر بتایا کہ میں جس راہ میں جا رہا ہوں وہ شہادتوں کا راستہ ہے, موت کی وادی میں جا رہا ہوں, چونکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ میری شہادت وہ میرے خاندان کی شہادت سے خدا نے اپنا دین بچانا ہے, دین کی حرمتیں بچانی ہیں, مقدسات کا تقدس بچانا ہے, اور میری شہادت کے بغیر یہ امر ناممکن ہے. اس لیے کہ جیسا نظام و جیسی حکومت و جیسے طبقات آ گئے ہیں برسر اقتدار جو حرمت شناس نہیں بلکہ حرمت شکن ہیں اور جنہوں نے پائمال کر دی ہیں ساری حرمتیں سوائے شہادت کے اور اس قیام کے, دین کے تقدس کو بچایا نہیں جا سکتا. وہ تمام گفتگو گزشتہ سالوں میں بیان ہوئی ہے اور ہم پہنچے ہیں امام علیہ السلام کے اس نورانی کلام کے اوپر کے مکہ مدینہ کو امام نے چھوڑا, مدینہ سے باہر آئے. جناب مسلم ابن عقیل نے مشورہ دیا کہ ہم اصلی راستے سے نہ جائیں بلکہ ہم کوئی فرعی اور غیر اصلی راستہ اختیار کریں تاکہ دشمن ہمارے تعقب میں نہ آئے. ہمارے ساتھ بچے ہیں, خواتین ہیں, اور ہم محفوظ راستے سے جائیں. اگر اصلی راستے سے جائیں گے ممکن ہے دشمن ہم تک پہنچ آئے اور اس صورت میں ہم نقصان اٹھائیں گے. یہ وہ جملہ تھا جو سابقہ سال عرض ہوا تھا. امام علیہ السلام نے اپنا عزم دہرایا کہ لا واللہ, اے بھائی خدا کی قسم ہرگز میں اپنا راستہ نہیں بدلوں گا. لا واللہ یا ابن عمی لا فارقت هذا الطریق ابدا, خدا کی قسم اے ابن عم, اے میرے بھیا, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اپنا راستہ ہرگز نہیں بدلوں گا. اگر اس راہ کے چپے چپے پہ دشمن کھڑا ہوا ہو اور ہر موڑ پہ کمین گاہ بنا کر ہزاروں درندے و خونخار میری انتظار میں بیٹھے ہوں, میں کبھی بھی صحیح و اصلی راستے کو ترک نہیں کروں گا. او انظر الی ابیات مکہ تا, میں اسی راہ پر جاؤں گا یا مکہ پہنچ جاؤں گا. او یقضی اللہ فی ذلک مما یحب و یرضا, یا پھر وہ راستہ جس میں اللہ کی رضا ہوگی یعنی شہادت پہ پہنچ جاؤں گا. لیکن دشمن کے خوف سے اور دشمن کے ڈر سے میں ہرگز اپنا راستہ بدلوں گا نہیں, تبدیل نہیں کروں گا. اور امام علیہ السلام اسی پرخطر راستے پر چلتے ہوئے مدینہ منورہ سے مدینہ الرسول سے باہر تشریف لائے. کربلا کے متعلق و عاشورہ میں سید الشہداء علیہ السلام کے قیام کے متعلق ہر ایک نے ضرور کچھ نہ کچھ سنا ہوا ہے، لیکن اکثر جو ہم نے سنا ہے وہ اہل عقیدت کی عقیدت سنی ہے، حقیقت کم تر سنی ہے، اس لیے کہ عقیدتوں کے جذبے اس قدر غالب ہوتے ہیں کہ حقیقتوں کو جلوہ دکھانے ہی نہیں دیتے، اور عقیدت پسند حقیقت کے قریب کم ہی آتے ہیں، حقیقت کی طرف نہیں آتے۔ عقیدت پیروکار دکھا سکتے ہیں لیکن حقیقت پیشوا دکھایا کرتے ہیں، اور اگر پیروکار کچھ دیر کے لیے مہلت دیں پیشواؤں کو تو پیشوا جب حقیقت کے جلوے دکھاتے ہیں حقیقت کے جذبوں کو اور جلا مل جاتی ہے، اور اگر پیشواؤں کی حقیقت کے جلوے پیروکاروں کو سمجھ میں نہ آئیں، عقیدتیں بعض اوقات اپنے جذبوں سے کسی اور راہ پر عقیدتیں نکل جاتی ہیں۔ عقیدت کی آنکھ نہیں ہوتی، حقیقت اس کو بصیرت عطا کرتی ہے۔ اگر حقیقت بصیرت نہ عطا کرے عقیدت کو، عقیدت کسی بھی راہ پر نکل جاتی ہے، عقیدت کبھی کسی بت سے بھی ہو جاتی ہے انسان کو، عقیدت کبھی کسی شخصیت سے بھی ہو جاتی ہے انسان کو، عقیدت کبھی کسی حیوان سے بھی ہو جاتی ہے انسان کو، عقیدت کبھی کسی مورتی سے بھی ہو جاتی ہے انسان کو، لیکن اگر بصیرت و حقیقت سے آشنا ہو جائے انسان کو، سوائے کمال کے در کے کسی اور در پہ جھکتا نہیں ہے انسان۔ اس لیے حقیقت کا جلوہ دیکھنا ضروری ہے۔ عزیزان، عقیدتوں کی کربلا ہم نے بہت دیکھی ہے، حقیقت کربلا کی ہمیں امام کربلا سے ہی سمجھ میں آئے گی۔ اکثر ہم مجالس میں کسی مسلک کی تفریق کے بغیر ہم مجالس میں کوشش ہوتی ہے ہم خود زیادہ بولیں، اور ساتھ کہہ بھی دیتے ہیں اہل ممبر کہ ہماری مجلس میں مولا تشریف لائے ہوئے ہیں، اب اگر مولا تشریف لائے ہوئے ہیں موجود ہیں تو پھر تجھے تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تیرا کام ہے تو ادب سے سن کے مولا کیا فرماتے ہیں، تو یہ نہ دیکھ کہ تو کیا کہتا ہے اور مولا سن رہے ہیں۔ ہم اکثر کوشش یہ کرتے ہیں کہ مولا کو سنائیں، جتنی نعتیں رسول اللہ کو سنائی گئی ہیں وہ ایک طرف، اور جتنی حدیثیں رسول اللہ نے امت کو سنائی ہیں وہ ایک طرف۔ اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ نے نعتیں زیادہ سنی ہیں یا ہم نے حدیثیں زیادہ سنی ہیں رسول اللہ کی؟ نعتیں سنی ہیں، ساری ساری رات نعت خانوں کی صف لگی ہوتی ہے ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن مہلت نہیں دیتے کہ نعتوں کی ان عقیدتوں کے اندر تھوڑی دیر رسول اللہ کی حدیث کی حقیقت بھی بیان ہو جائے۔ اور جب موالی جذبے میں آ جاتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں، مولا علی کے فضائل پڑھتے ہیں، اس پوری مجلس و عشرے و دوران میں ایک خطبہ مولا علی کا بیان نہیں ہوتا کہ مولا علی کو بھی مہلت دیں، ایک خطبہ اپنا بھی بیان کر دیں اپنے عقیدت مندوں کے درمیان۔ چونکہ امیر المومنین کو یہ حسرت تھی کہ اے کاش کوئی میری بات سمجھنے والا مل جائے، یہ حسرت تھی امیر المومنین کو۔ کمیل ابن زیاد نخعی نے یہ روایت نہج البلاغہ میں نقل کی ہے، وہی نہج البلاغہ جس کا ابھی آپ سن رہے تھے تذکرہ، کہ جناب سید رضی نے امیر المومنین کے کلام کا یہ نورانی مجموعہ اکٹھا کیا ہے، اس کو کتابی شکل دی ہے، تدوین کیا ہے اسے، اس کے ایک حصے میں یہ نقل کیا کہ امیر المومنین نے اپنے شاگرد کمیل ابن زیاد نخعی کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے گئے نخلستان یا قبرستان میں، اور جا کر اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا، یا کمیل انا ہاہنا لعلمن جمع، اے کمیل اس سینے کے اندر ایک بیکران علم کا سمندر موجود ہے، لو وجد تو لہو حملہ، لیکن میں علم کا سمندر اٹھائے پھر رہا ہوں، کوئی اس علم کو اٹھانے والا نہیں ملتا، کوئی اس علم کا حامل نہیں ملتا۔ عزیزان، اگر ہم مہلت دیں امیر المومنین کو کہ اپنے ممبر پہ علی بولے آ کر، نہج البلاغہ بولے آ کر، وہ خطبے امیر المومنین کے بولیں، یقین جان لیں کہ دنیا کی حقیقت بدل جائے، یہ حالت بدل جائے۔ آج جو دنیا بتوں کے اختیار میں ہے، یہ فرشتوں کے اختیار میں آ جائے۔ یہ دنیا جو دوسروں نے، شیاطین نے جہنم بنا دی ہے سب کے لیے، یہ بہشت میں بدل جائے یہ دنیا ہمارے لیے۔ اور ہم ایام عزا میں ذکر سید الشہداء کرتے ہیں، ذکر سید الشہداء میں تھوڑی دیر کے لیے خود سید الشہداء کو بھی موقع دیا جائے۔ ہوتے ہیں نا، پڑھنے والوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، یہ پانچ منٹ مجھے دیں، ہم نے پڑھنا ہے۔ کسی نے سوز پڑھنا ہے، کسی نے سلام پڑھنا ہے، کسی نے مرثیہ پڑھنا ہے، کسی نے نوحہ پڑھنا ہے، کسی نے مجلس پڑھنی ہے، کسی نے کچھ پڑھنا ہے، ہر ایک کو شوق ہے کہ کچھ تھوڑا سا ٹائم اسے مل جائے، وہ بھی کچھ پڑھے۔ عزیزان، تھوڑا سا ٹائم بیچ میں سے نکال کے حسین ابن علی کو بھی دے دیں کہ اپنی مجلس میں وہ بھی تھوڑا سا کچھ ہمیں سنا دیں۔ کیسے پڑھیں گے ہم سید الشہداء، کیسے پڑھیں گے؟ آ کر سید الشہداء نے پڑھ دیا، عزیزان خطبے دے دیے، کلام فرما دیا اور تاریخ کے سپرد کر دیا، زمانے کی کانوں میں اور زبانوں پہ چڑھا دیا اور فرما دیا کہ جب بھی میری مجلس کا ممبر ہو میرا کلام ضرور پڑھو وہاں پر۔ اور کان دھرو میں کیا کہہ رہا ہوں، سید الشہداء نے قدم قدم پر اپنا مقصد بیان فرمایا، اپنا ہدف بیان فرمایا، اپنے قیام کی تفسیر و تشریح کی کہ میں کیوں جا رہا ہوں، تاکہ بعد میں آنے والوں کو تخمینیں نہ لگانے پڑیں، بعد میں آنے والوں کو اندازے نہ لگانے پڑیں، بعد میں آنے والوں کو اپنے ظن و گمان سے کام نہ لینا پڑے۔ ایک دفعہ جھانک کے خود کربلا کے اندر سید الشہداء سے پوچھ لو کہ اے مولا، آپ کربلا کیوں آئے ہیں، کس چیز نے آپ کو کربلا تک پہنچایا ہے؟ ایک عنوان چند سال قبل یا شاید ایک دو سال قبل عرض کیا تھا، وہ اگر توفیق ہو خصوصاً یہ جوانان عزیز سے، اگر فرصت ہو تو اسے ضرور سنیے۔ اس کا عنوان تھا غم حسین، غم حسین، عام سا عنوان ہے غم حسین۔ اور مقصود یہ تھا وہاں بیان کرنا، یا جو بیان ہوا ہے نقطہ، کہ غم حسین سے عموماً ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ غم جو ہمارے دلوں میں ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، اس کو ہم نام دیتے ہیں یہ غم حسین ہے۔ جو ممبروں سے بیان ہوتا ہے، جو تذکروں میں بیان ہوتا ہے، جو مجالس میں بیان ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ غم حسین ہے۔ نہ، یہ ہمارا غم ہے امام حسین کے بارے میں ہے، ورنہ غم ہمارا ہے، یہ ہمارا غم ہے۔ اس غم کا موضوع حسین ہے، غم ہمارا ہے، موضوع غم کا حسین ہے۔ حسین کا غم وہ ہے جس نے حسین سے مدینہ چھڑوایا اور کربلا پہنچا دیا، وہ امام حسین کا غم ہے۔ اس غم کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم غم حسین میں شریک ہیں، اسی چیز کی ضرورت ہے۔ اے کاش کوئی خوش نصیب ایسا پیدا ہو جائے جو حسین کے ساتھ غم حسین میں شریک ہو جائے، اس وقت پوری کائنات میں فقط 72 تن غم حسین میں شریک ہوئے جنہوں نے گھر چھوڑ دیا اور کربلا پہنچائے، باقی اپنے غم میں غمگین ہیں، حسین کے بارے میں غمگین ہیں، غم ان کا اپنا ہے۔ غم تو بڑی نعمت ہے، غم تو اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، اور سب سے عظیم غم غم حسین ہے، وہ غم جس نے حسین علیہ السلام سے گھر چھوڑا دیا۔ اس غم کو کون بیان کرے گا؟ شاعر و خطیب، ان کا کام ہوتا ہے اپنے تخیل کی مدد سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا شاعروں کے مد نظر حقیقت نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال کو اتنی فصاحت و بلاغت کے بعد بھی شعراء شاعر نہیں مانتے، اور علامہ اقبال خود بھی فرماتے ہیں کہ جو مجھے شاعر کہے اس نے مجھ پر تہمت باندھی ہے، وہ بڑا نامرد ہے جس نے مجھے شاعر سمجھا ہے۔ فرماتے ہیں میں شاعر نہیں ہوں۔ کیوں؟ حقیقت ہے اس لیے کہ شاعری نظم لکھنے کو نہیں کہتے، قافیہ لکھنے کو نہیں کہتے، موزون کلام لکھنے کو شاعری نہیں کہتے۔ شاعری کا مطلب ہوتا ہے خیالی باتیں کرنا، کسی بھی شے کو خیال کا لباس پہنانا، اس کو شاعری کہتے ہیں۔ اور اقبال کے کلام میں آپ اول سے آخر تک آپ پڑھ لیں، فقط حقیقت بیان ہوتی ہے، خیال بیان نہیں ہوتا۔ جو حقیقت بیان کرے وہ شاعر نہیں ہوتا، وہ حکیم ہوتا ہے، وہ مفکر ہوتا ہے، وہ رہنما ہوتا ہے۔ جو حقیقت کے تن پہ لبادہ خیال اڑا دے، اس کو پہنا دے، وہ شاعر ہے۔ اور اس وقت ہمارے پاس دو کربلا ہیں، خیالی کربلا اور حقیقی کربلا۔ خیالی کربلا خطیب سناتے ہیں، خیالی کربلا شاعر سناتے ہیں، لیکن حقیقی کربلا امام کربلا سناتے ہیں، حسین ابن علی سناتے ہیں۔ اگر ہم نے کربلا کو سمجھنا ہے، سید الشہداء کے کلام نورانی سے سمجھیں۔ قدم قدم پر امام نے اپنے سفر و اپنے مقصد کی تفسیر و تشریح فرمائی ہے۔ پہلی منزل مدینہ، اور مدینے کے اندر جتنے خطبات اور جتنے فرامین و ارشادات تھے وہ بیان فرمائے۔ اب امام ہمارے اس ترتیب کے مطابق جو ہم بیان کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، چونکہ مدینے کے اندر امام علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا وہ بیان ہوا، آخری جملہ یہی تھا جو گزشتہ سال بیان ہوا، لا واللہ یا ابن امی، اے ابن ام، اے میرے چچیرے، اے میرے بھائی، اللہ کی قسم میں ہرگز اپنا راستہ بدلوں گا نہیں، دشمن کے خوف سے میں راستہ نہیں بدل سکتا اپنا۔ عرض کیا تھا اگر توفیق ہو اس جملے کی تفسیر۔ ابھی اگلا جملہ، اس کے بعد امام علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا، مدینہ سے باہر آ گئے، اصلی راستے سے گزرتے ہوئے مدینہ سے تھوڑی سی باہر آئے، ایک مقام ہے جو اس وقت معروف تھا تاریخ میں، اور جغرافیہ دانوں نے بھی اس کا یہی نام لکھا ہے، بیر عبداللہ یا بیر عبداللہ ابن مطی یا آوار عبداللہ ابن مطی کے نام سے یہ علاقہ معروف تھا۔ آج مجھے نہیں معلوم آج کل وہ علاقہ کس نام سے معروف ہے، وقت نہیں تھا، فرصت نہیں تھی کہ مطالعے سے آج کا بھی اس کا آپ کو نقطہ بتا دیتے کہ وہ مقام کہاں بنتا ہے۔ امام علیہ السلام جب مدینہ سے باہر لائے، باہر کے آپ کے پاس اس وقت ساری سہولتیں موجود ہیں تحقیق کی، مطالعہ کی، تشخیص دے سکتے ہیں کہ یہ آبار یا یہ بیر کہاں تھا، کنواں، بیر کا مطلب ہوتا ہے کنواں۔ عبداللہ ابن مطی العدوی المدنی معروف شخصیت ہے۔ امام علیہ السلام جب مدینہ سے باہر تشریف لائے، یہ شخص راستے کے کنارے اپنے زرعی فارم میں کنواں کھود رہا تھا، کھیت تھا اس کا وہاں پر، نخلستان تھا، اور یہ کنواں کھود رہا تھا، پانی نکال رہا تھا۔ امام علیہ السلام کا گزر ہوا، چونکہ آشنائی تھی، یہ معروف شخص تھا، یہ بھی ابھی عرض کروں گا، عبداللہ ابن مطیع ادوی، اس کی شخصیت کے بارے میں ہلکا سا بیان اشارہ ہوگا انشاءاللہ۔ معروف شخصیت تھی یہ اپنے زمانے کی، قریش میں سے تھا، بنی اسود میں سے، اور اپنے خاندان کا سربراہ تھا، سردار تھا، جانی پہچانی شخصیت تھی۔ امام علیہ السلام کو اس نے گزرتے ہوئے دیکھا، راستے سے سلام ہوا، تبادلہ سلام ہوا، اس نے پوچھا امام علیہ السلام سے کہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں کا قصد کیا ہے؟ میں اصل عبارت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، میرے پاس کتاب ہے موسوعۃ کلمات الامام الحسین علیہ السلام، سید الشہداء علیہ السلام کے فرامین کا انسائیکلوپیڈیا، تمام فرمودات امام علیہ السلام نے اپنی عمر میں جو کچھ بیان فرمائے بچپن سے لے کر شہادت تک، وہ سب اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اس کا نام ہے موسوعۃ کلمات الامام الحسین علیہ السلام۔ اس میں ہے لقاؤہ مع عبداللہ العدوی، عبداللہ العدوی کے ساتھ امام کی ملاقات، ثم سار الى مکہ اذ استقبلہ عبداللہ ابن مطیع العدوی۔ امام علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور مکہ کا رخ اختیار کیا، اپنا رخ مکہ کی جانب کیا، اور راستے میں ایک مقام پر ملاقات ہوئی عبداللہ ابن مطیع عدوی کے ساتھ۔ فقالا، عبداللہ ابن مطیع عدوی نے پوچھا، این تریدو ابا عبداللہ جعلنی اللہ فداک، اے ابا عبداللہ، امام حسین علیہ السلام کا کنیہ ابو عبداللہ تھا، چونکہ اردو میں ہندی کلچر میں رائج نہیں ہے کہ کسی کو کنیہ سے پکارے، کنیہ رکھتے بھی نہیں ہیں، عرب کلچر میں یہ ادب ہے، یہ تہذیب ہے ان کی، کسی کو اپنے اصلی نام سے نہیں پکارتے، بے ادبی و بے حرمتی ہے، چھوٹا بڑا انسان ہو یا شخصیت بن جائے، کم از کم اس وقت اس کو اپنے اصلی نام سے نہیں پکارتے، لیکن ہندی تہذیب کے اندر اصلی نام لینا ہی عزت سمجھی جاتی ہے، لقب بھی کم لوگ رکھتے ہیں، ایرانی تہذیب میں لقب اسے پکارتے ہیں، ہندی تہذیب میں کنیا سے پکارتے ہیں، اور ہندی تہذیب میں نام سے پکارتے ہیں۔ ایک انسان کا نام تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، نام، لقب اور کنیا، ایک چوتھی چیز ہوتی ہے جو شاعر عموماً اختیار کرتے ہیں، اور وہ ہے تخلص۔ تخلص نام ہی ہوتا ہے لیکن شعراء شعر کے لیے انتخاب کرتے ہیں، اس لیے اس کو تخلص کہا جاتا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ آپ یہ چار نام پورے رکھیں، کہ شناختی کارڈ میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ آپ نام بھی رکھیں، لقب بھی رکھیں، کنیا بھی رکھیں اور آگے تخلص بھی رکھیں، تو کم از کم ایک فٹ کا شناختی کارڈ بنانا پڑے گا پاکستان گورنمنٹ کو، وہی نام ہی کافی ہے، آپ کا لقب رکھ لیں بہتر ہے، لیکن عرب کلچر میں یہ آج بھی رائج ہے، کنیا سے پکارتے ہیں، یہ عزت کے طور پر، احترام کے طور پر۔ سید الشہداء علیہ السلام کا کنیا تھا ابو عبداللہ، اسی نام سے اس نے پکارا، یا ابا عبداللہ این ترید، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں کا قصد کیا آپ نے، کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ جعلنی اللہ فداک، خدا مجھے آپ پر قربان کر دے، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ نے کہاں کا ارادہ کیا ہے؟ قالا، اما فی وقتی ہذا، امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وقت، فی الوقت، اريد مکہ تھا، میں نے مکہ کا ارادہ کیا ہے، فی الوقت مکہ جانا چاہ رہا ہوں، فاذا صرت الیہا، اور جب مکہ پہنچ گیا، مکہ کی منزل پہ جا پہنچا، اس کے بعد استخرت اللہ تعالی فی امری بعد ذلک، اس وقت میں خدا سے اپنے بعد کے مقصد کے لیے اللہ سے خیر طلب کروں گا، اللہ سے مصلحت طلب کروں گا کہ اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، لیکن فی الوقت میرا ارادہ مکہ جانا ہے، مکہ تک رسائی میرا کام ہے۔ فقال لہو عبداللہ ابن مطیع، عبداللہ ابن مطیع نے عرض کی امام علیہ السلام سے، خار اللہ لکا یبن بنت رسول اللہ فیما قد عزمت علی، خدا خیر دے آپ کو، اے بنت رسول اللہ کے فرزند، اے فرزند بنت رسول اللہ، خدا آپ کو اپنے اس عزم میں، اس مقصد میں خیر عطا کرے، غیر انی اشیر الیک بمشورۃ فاقبلها منی، البتہ میں ایک مشورہ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو، اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ میرا یہ مشورہ سنیں اور اسے قبول فرمائیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، فقال له الحسین علیہ السلام، وما هي يا ابن مطی، اے ابن مطی، وہ کون سا مشورہ ہے، وہ کیا مشورہ ہے؟ قال اذا اتيت مکہ فاحذر، جب آپ مکہ پہنچیں احتیاط کریں، ہوشیار رہیں، فاحذر ان یغرک اہل الکوفہ، مکہ میں جا کر اہل کوفہ کے دھوکے سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل کوفہ آپ کو دھوکہ دے دیں. فیہا قتل ابوکا، یہ کوفہ وہی شہر ہے جہاں پر آپ کے والد گرامی کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. واخوک بطعنت طعنوہ، اور آپ کے بھائی کو اسی کوفہ شہر میں نیزے سے ضرب لگائی گئی. قادت ان تأتی علی نفسہ فلزم الحرم، آپ مکہ جائیں، تشریف لے جائیں اور وہیں پر قیام پذیر رہیں، مکہ سے باہر نہ جائیے. فانت السید العرب، اس لیے کہ آپ عرب کے سردار ہیں. فی دہر کا ھذا، اس دنیا میں و اس زمانے میں آپ عرب کے سردار ہیں. فواللہ لئن ہلکت لیہلکن اہل بیتک بہلاکک والسلام، اگر آپ شہید ہو گئے آپ کی شہادت کے بعد آپ کے اہل بیت بھی قربان ہو جائیں گے، اس لیے آپ مکہ میں جائیں اور مکہ میں ہی قائم رہیں اور وہاں سے باہر نہ جائیے، یہ میرا مشورہ ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس کو خیر کی دعا دی اور فرمایا کہ یہ میرا ارادہ ہے، میں مکہ جا رہا ہوں اور خدا تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے. بعض روایات میں، دو تین روایتیں ہیں یہاں پر اسی ماجرا کے بارے میں، بعض میں ہے کہ عبداللہ ابن مطی نے چونکہ کنواں کھود رہا تھا، جب امام علیہ السلام سے یہ گفتگو ہو گئی، انہوں نے اپنا مشورہ دے دیا، امام علیہ السلام نے سن لیا اور اس کو جزائے خیر کی دعا دی امام نے، اور پھر اپنا عزم کیا سفر جاری رکھنے کے لیے. عبداللہ ابن مطی نے عرض کی کہ یا ابا عبداللہ، میں یہ کنواں کھود رہا ہوں عرصے سے اور اب پانی کے قریب جا پہنچا ہوں، اور پانی کے قریب جا گیا ہوں، پہنچ گیا ہوں، لیکن پانی کم ہے اس کنویں کے اندر، کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسا عمل انجام دیں کہ یہ کنویں کا پانی میرا زیادہ ہو جائے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلے تو اپنا ڈول کنویں کے اندر لٹکا، ڈال، پانی نکال. عبداللہ ابن مطی نے ڈول ڈالا اور پھر اس کے بعد پانی نکالا. میں روایت اصل الفاظ کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں. قال وذکر له انه بلے، عبداللہ ابن مطی نے کہا، فقال له ابن مطی، این فداک ابی و امی، متعنا بنفسک ولا تسر الیہم. فابا حسین علیہ السلام، فقال له ابن مطی، ان بئری هذا قد رشحتها، میں نے یہ بئر کھودا ہے اور پانی تک پہنچ گیا ہوں. وهذا اليوم اوان ما خرج الينا في الدلو شيء من ماء، اور آج جب میں نے ڈول ڈالا اس کنویں کے اندر پانی نکالنے کے لیے، پانی زیادہ نہیں تھا، زری پانی تھا، زری کنواں کھیتی باڑی کے لیے، کہا کہ پانی کم تھا. فلو دعوت اللہ لنا فیہ بالبرکہ، اے سید الشہداء، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اس کنویں میں مجھے برکت عطا کر دے، یعنی پانی کی مقدار بڑھ جائے. قال ہات من مائها، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں دے، پانی دے مجھے. فاتا من مائها فی الدلو، عبداللہ ابن مطی نے ڈول باندھا رسی کے ساتھ اور ڈالا اور پانی نکالا، اور وہ ڈول امام علیہ السلام کے سامنے کیا. فشرب منہ، امام نے اس کی ایک مقدار پانی لے کر منہ میں ڈالا. ثم تمزمزا، اس کا مزمزہ کیا، یعنی اسے جس طرح منہ میں گھمایا. بھلے ثم ردہ فی البیر، اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے مزمزہ کر کے منہ میں وہ پانی کنویں میں دوبارہ ڈال دیا. فاعذب وامحا، اس کے بعد پانی فراوان مقدار میں ابلنے لگا اور وہ پانی شربت کی طرح میٹھا ہو گیا. ثم ودعا وسار الى مکہ، پھر امام علیہ السلام نے اسے وداع کی اور مکہ کی جانب روانہ ہو گئی۔ یہ روایت ہے امام علیہ السلام کا مدینہ سے نکلنے کے بعد ایک اور مرحلہ طے ہوا، ملاقات عبداللہ ابن مطیع ادوی کے ساتھ ہوئی۔ عبداللہ ابن مطیع ادوی ایک قریش کے خاندان، قریش بڑا خاندان ہے، اس کی کئی شاخیں ہیں، ان شاخوں میں سے ایک بنو امیہ ہے اور ان میں سے ایک بنو ہاشم ہے اور ان میں سے اور بھی بہت ساری قریش کی شاخیں ہیں، جن میں سے ایک ظاہراً بنو اسود ہیں، جس سے اس کا تعلق ہے عبداللہ ابن مطیع کا۔ یہ شخص صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بلکہ اس کے بارے میں کتب رجال میں یہ لکھا ہے رجالیون نے کہ جب یہ شخص پیدا ہوا اس کا باپ لے گیا بچے کو رسول اللہ کے پاس، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے اس کا باپ گیا رسول اللہ کے پاس اور جا کر رسول اللہ سے اس نے ظاہر دعا کروائی اور رسول اللہ نے دعا کی کہ خدا تجھے بچا دے گا، جیسا کہ رجالیون نے لکھا ہے اس کے حالات زندگی میں، ظاہر ہے انہوں نے خود بیان کیا ہے اس شخص نے کہ میں اس طرح پیدا ہوا۔ عموماً لوگ اپنی پیدائش کو ایک اہم اہمیت دے کر ذکر کرتے ہیں کہ خوابیں آئیں، فلاں شخصیت آئی، انہوں نے آ کر میرے ماں باپ کو یہ بشارت دی کہ تو آپ کے ہاں ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوا آپ کے شہر میں بھی، آپ کے ممکن خاندان میں بھی کوئی ہو، سیاست میں کافی شخصیات ہیں جو بشارتوں سے پیدا ہوئے ہیں، ایسے تحفے جو عالم غیب سے آئے ہیں پاکستان کے لیے خصوصی طور پر بشارتوں کے پیدا ہوا ہوئے، جن کی نظروں میں کتا بھی شہید ہوتا ہے۔ اب معلوم نہیں اس کے ذریعے سے کتے کی عظمت بڑھانا چاہتے تھے یا شہید کی بے حرمتی کرنا چاہتے تھے، عرض کی ہے نا کہ بے حرمتیوں کا زمانہ ہے، ہر چیز کی حرمت توڑی جا رہی ہے، پائمال کی جا رہی ہے، اور کوئی ہے نہیں۔ دیکھیں ایک شخص آیا جنگ خندق میں، عمر ابن عبدود، خندق پھلانگ کے آیا، پہلوان تھا، گھوڑا بھی اس کا بڑا سدھایا ہوا تگڑا گھوڑا تھا، جنگی گھوڑا، اس نے مسلمانوں نے بڑی چوڑی خندق کھو دی تھی، اس نے وہ چوڑی خندق بھی گھوڑے کی جست سے پھلانگ لی اور ادھر آ گیا۔ اب یہ خوش بیٹھے تھے کہ خندق سے کوئی ادھر نہیں آ سکتا، مطمئن بیٹھے تھے دلیر سارے، لیکن جب گھوڑا پھلانگ کے ادھر آ گیا اب ہوائیاں اڑ گئیں ان کی کہ یہ تو خندق پھلانگ کے آ گیا، اب کیا ہوگا۔ اس نے بھی آ کر بے حرمتی شروع کی، آ کر اس نے للکارنا شروع کیا، کہا میں نے سنا ہے تم میں جو بھی مر جائے جنت جاتا ہے، میری تلوار تیار ہے تمہیں جنت پہنچانے کے لیے، کون تیار ہے جس کو جنت پہنچاؤں؟ لیکن اس وقت کسی کی تیاری نہیں تھی، روایت میں ہے کہ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، ہلاتے بھی نہیں تھے سر کو بالکل۔ دو دفعہ تین دفعہ اس نے اور آخر کار رسول اللہ کو پکارنا شروع کیا بے ادبی کے ساتھ، یا محمد کہاں ہیں؟ تین دفعہ جب اس نے گستاخی کی، بے ادبی کی، تو رسول اللہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے۔ عزیزان بے حرمتیوں کو جواب دینا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ بعض انسان ایسے ہیں ان تحمل علیہ یلحس او تترک ہو یلحس، چھیڑو تو بھی بھونکتے ہیں، نہ چھیڑو تو بھی بھونکتے ہیں، ان کی مثال کتے جیسی مثال ہے، اور ان کے منہ بند کرنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ اگر ہزاروں انسانوں کا لشکر بیٹھا ہوا ہو اور بڑے بڑے مدعی اور کوئی بے حرمتی کرنے والا حرمت شکن، ساری سرحدیں و ساری حدیں و ساری خندقیں پھلانگ کے آ کر مومنین و مسلمین کی بے حرمتی و مقدسات کی بے حرمتی کرے، اس کے لیے رسول اللہ نے اس میدان میں اعلان کر دیا کہ جب بھی کوئی تمہارے مقدسات کی بے حرمتی کرے تم میں کوئی ایسا ضرور اٹھے جو اس کتے کی زبان بند کر دے۔ لیکن کوئی ہو ان لشکروں کے اندر موجود جو ان بے حرمتیوں کا جواب دے. بے حرمتیوں کا زمانہ, ہر چیز کی حرمت پائمال ہو رہی ہے. بچائیں, دفاع کریں, حفاظت کریں, مورد احترام چیزوں کے احترام کی حفاظت کریں. انہوں نے بشارت دی کہ ہمیں اس طرح سے پیدائش اس بچے کی اس طرح سے ہوئی, یہ بچہ پیدا ہوا, یہ بڑا ہوا, بڑا تاجر بھی بنا, بڑا مجاہد بھی بنا, اور بڑے کارنامے ہیں اس کے. آخرکار آ گیا یہ 60 ہجری میں, یہ واقعہ 60 ہجری کا ہے. 60 ہجری میں اس کی عمر سید الشہداء سے زہرن کم تھی, لیکن اپنے قبیلے کا معروف شخص تھا, مدینے کی معروف شخصیت تھی, جانی پہچانی شخصیت, عبداللہ ابن مطیع. امام علیہ السلام کا اس کے قریب سے گزر ہوا, انہوں نے علیک سلیک کی, حال پوچھا اور مقصد پوچھا. امام نے مقصد بتایا, توجہ فرمائیں, امام نے مقصد بتا دیا, اور اس کو پتا بھی ہے کہ حالات کیا ہیں اس وقت. حالات سب کے, سیاسی حالات سب کے سامنے ہیں, ملکی حالات سب کے سامنے ہیں. ملکی حالات یہ ہیں کہ امیر شام اس دنیا سے چلا گیا ہے, اور اس کا فاسق فاجر بیٹا برسر اقتدار آ گیا ہے. انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے, امام حسین علیہ السلام نے بیعت کا انکار کر دیا ہے, اور اس انکار کے بعد احتجاجاً مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ سب کو پتا ہے, اہل مدینہ کو, اور اس شخص کو بھی پتا ہے, عبداللہ ابن مطیع کو. اور پھر عبداللہ ابن مطیع یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میں مکہ, اس وقت فی الوقت مکہ جا رہا ہوں, اس کے بعد خدا سے مصلحت طلب کروں گا, خدا سے خیر مانگوں گا. انہوں نے امام علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ مکہ میں رہیں, حرم خدا میں رہیں, چونکہ آپ بہت اہم شخصیت ہیں, سید العرب ہیں, آپ کی شہادت سے آپ کے اہل بیت تنہا ہو جائیں گے. صرف یہ نقصان ہوگا آپ کی شہادت سے کہ آپ کی شہادت سے آپ کے اہل بیت بے سرپرست ہو جائیں گے, ان کا کوئی سرپرست نہیں ہوگا, اور یہ سارے بنو امیہ دشمن ہیں آپ کے, یہ حکومت دشمن ہے آپ کی. اس وجہ سے آپ اپنا خیال رکھیں اور ہوشیار رہیں. ایک یہ کہ کوفہ والوں سے ہوشیار رہیں کہ یہ آپ کو دھوکہ نہ دیں. یہ اس شخص نے مشورہ دیا. مشورہ دینے کے بعد پھر فوراً فرصت سے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ میرے کنویں کا پانی کم ہے, میں زراعت کرنا چاہتا ہوں, باغات ہیں میرے, اور اگر آپ دعا کریں کہ اللہ اس کنویں میں برکت دے. ذاتی مشکل پیش کی, اقتصادی, اور امام علیہ السلام نے اس سفر کے دوران اس کی وہ مشکل بھی حل کر دی, اور پانی بھی اس کے کنویں کا فراوان ہوا. پھر اس کے بعد ودا ہو کر امام تشریف لے گئے, عبداللہ ابن مطیع وہیں رہا. یہی چند جملے جو تبادلہ ہوئے امام اور عبداللہ ابن مطیع کے درمیان, ان پہ غور کی ضرورت ہے عزیزان, فکر کی ضرورت ہے, ذرا وقفہ چاہیے یہاں پر. سید الشہداء نے تھوڑا سا وقفہ کیا عبداللہ ابن مطیع کے ساتھ, لیکن کلام حسین میں ایک طویل وقفے کی ضرورت ہے, غور کر فکر و غور کی ضرورت ہے کہ یہ ماجرا جو عبداللہ ابن مطیع کے ساتھ پیش آیا یہ کیا ہے. صحیح درست سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا عبداللہ ابن مطیع کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ شخص صحابی تھا رسول اللہ کا, اور اس وقت رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جتنے بھی صحابہ تھے, صاحب نام یا بے نام, لاکھوں میں ان کی تعداد جا پہنچتی تھی. خوب یہ حضرات, ان میں ہر قسم کی شخصیت موجود تھی, اس میں قریشی بھی تھے, مہاجر بھی تھے, انصار بھی تھے, مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے عرب و دیہاتی و بدو بھی تھے. ہر طرح کی شخصیت صحابہ کے اندر موجود ہے. پڑھے لکھے صاحب حکمت, شجاعت والے, دلیر بھی موجود تھے, اور ان کے اندر ایسے کردار تھے جو قرآن نے ان کے بارے میں تنبیہ بھی ذکر کی ہے کہ ان کا رویہ صحیح نہیں تھا, ان کو خبردار بھی کیا ہے. بہر کیف ہر قسم کی شخصیت, جس طرح ایک معاشرے کے اندر ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے, حضرت کے ان صحابہ میں ساتھیوں میں بھی ہر طرح کا آدمی تھا، جان نثار و فداکار بھی تھے، رسول اللہ پر اپنی جان نچھاور کرنے والے بھی تھے، اور رسول اللہ کو زخمی چھوڑ کر میدان سے بھاگنے والے بھی تھے۔ یہ قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن میں لکھا ہے نا کہ روایت یا تاریخ میں ہے، یہ قرآنی حقائق ہیں۔ ہر طرح کی شخصیت موجود تھی۔ یہ شخصیت ان صاحب نام و بڑے بڑے جو صحابہ رسول اللہ کے عہد میں تھے، ان کے زمانے میں اتنے صاحب نام نہیں تھے، چونکہ ان سے بڑے سردار قریش کے، ان کے خاندان میں خود ان کا باپ اور دوسرے موجود تھے، لہذا یہ دوسرے درجے کی شخصیتوں میں شمار تھے۔ لیکن رحلت رسول اللہ کے بعد بہت سارے واقعات پیش آئے، پرانے بزرگ فوت ہوتے گئے، نئی نسل آ گئی، اور اقتدار اور روزگار جس طرح ہوتا ہے، ایک نسل کے گزر جانے سے دوسری نسل وارث بن جاتی ہے ان کے املاک، ان کے اموال، ان کی زمینوں کے، خوب اسی طرح یہ جوان یا بچہ یہ بڑا ہو گیا اور اب خود ایک بڑی شخصیت بن گیا۔ امام علیہ السلام کے زمانے تک یہ شخص موجود ہے، اور امام علیہ السلام کے ساتھ اس کا اتنا ہی ساتھ تھا کہ راستے میں گزرتے ہوئے سلام لیا اور مشورہ دیا اور دعائے خیر اور اپنے کنویں کا پانی بڑھا لیا۔ یہ کل تعاون تھا جو اس نے کیا بھی اور لیا بھی سید الشہداء علیہ السلام سے۔ لیکن اہم کردار اس شخص کا اس کے بعد بنتا ہے، واقعہ کربلا کے بعد۔ واقعہ کربلا کے بعد بہت سارے حالات نے پلٹا کھایا، واقعات ہوئے مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، بہت سارے مقامات پر۔ ان میں ایک واقعہ 63 ہجری میں ہوا، کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں ہوا، اور 63 ہجری میں ایک بہت اہم واقعہ کربلا جیسا ہوا جس کو وقعۃ الحرہ کہتے ہیں، یعنی مدینے میں قتل عام، مدینے میں قتل عام۔ مدینہ میں لوگوں نے یزید کے کردار پر، سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا اہل مدینہ نے، بہت سارے اہل مدینہ میں رہ گئے، بنو ہاشم میں سے کافی لوگ، امام حسین علیہ السلام کے بہت سارے قریبی بھائی حتیٰ اپنے اور قریبی بھی ساتھ نہیں گئے امام علیہ السلام کے، مختلف وجوہ کی بنیاد پر و وجوہات کی بنیاد پر۔ باہر کے ایک بڑا طبقہ مدینہ کے اندر ہی تھا، کم لوگ گئے سید الشہداء کے ساتھ۔ امام علیہ السلام کے شہید ہو جانے کے بعد 63 ہجری میں اہل مدینہ کے اندر بغاوت پیدا ہوئی۔ وہ بغاوت اس طرح تھی کہ مکہ میں عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور لوگوں سے بیعت لی، اور مدینہ میں اپنی طرف سے والی مقرر کیا۔ مرکزی حکومت یزید کی، اس کو جب اطلاع ملی کہ مدینہ کی ریاست تمہارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، یہاں پر لوگوں نے نیا خلیفہ چن لیا ہے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، انہوں نے دمشق سے فوج بھی تیار کی اور فوج تیار کر کے مدینہ پر چڑھائی کا حکم دیا، اور ان لوگوں کو جذبہ دلانے کے لیے یہ کہا کہ مدینہ 3 کے لیے تمہارے لیے مباح ہے، مدینہ کی ہر چیز تمہارے لیے مباح ہے، مدینہ کے اموال، مدینہ کے گھر، مدینہ کے عورتیں، مدینہ کی ہر چیز مباح ہے تمہارے لیے۔ یہ اس فوج کا انعام تھا، شامی فوج کا۔ شامی فوج آئی اپنے سالاروں اور سرداروں کی معیت میں، یہ فوج آئی، انہوں نے آ کر مدینہ پر چڑھائی کی۔ مدینہ کے دفاع کے لیے عبداللہ ابن عمر حنزلہ ایک سردار قریش کا، اپنے قبیلے کا بنا، اور ایک عبداللہ ابن متی، یہی شخص جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں گیا، کنویں میں کاروبار میں برکت کی دعا امام حسین سے کروا لی لیکن امام علیہ السلام کے ساتھ نہیں گیا۔ یعنی کہ کنواں چھوڑ دوں، کھیت چھوڑ دوں، نخلستان چھوڑ دوں، کاروبار چھوڑ دوں، اور اس وقت میرا فریضہ اپنے امام کے ہمراہ، امام کی صدا پہ لبیک کہنا ہے، یہ نہیں کیا، بلکہ اپنے کنویں کے لیے دعا کروائی، کنویں کا پانی بڑھا دیا اور مشورہ دے کر اپنا ذمہ بری کر لیا، اور پھر کہا کہ اللہ کے حوالے، اپنی معمول کی زندگی میں، کاروباری زندگی میں لگ گئے۔ 2 بعد پھر مدینے کے اوپر جب چڑھائی ہوئی، مدینے کے دفاع کے لیے لشکر بنے 2-3، ان میں سے ایک لشکر کا سربراہ یہی شخص تھا، عبداللہ ابن مطیع ادوی، یہی جس کے ساتھ امام کی ملاقات ہوئی. انہوں نے دفاع کیا، لیکن شامی فوج ایک تو عدد میں زیادہ تھی اور دوسرا ان کے عزم ان سے زیادہ پختہ تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں جو وعدہ دیا گیا تھا وہ ان کے لیے بڑا پرکشش تھا کہ مدینہ تمہارے لیے مباح ہے، حلال ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ مدینے میں آ کر استفادہ کریں مدینے کی ہر نعمت سے. لہذا وہ زیادہ دلیری سے لڑے، اور جو فوجیں مدینہ کے دفاع کے لیے بنائی گئیں ان میں سے عبداللہ ابن حنزلہ کی فوج کو شکست ہو گئی، وہ مارے بھی گئے، اور عبداللہ ابن مطیع موقع پا کر مدینہ سے بھاگ کے مکہ چلے گئے. یہی شخص مکہ جا پہنچے، اور مکہ میں جا کر عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، انہیں بنوانے خلیفہ، یزید کو خلیفہ نہیں مانا، عبداللہ ابن زبیر کو بنوانے خلیفہ مان لیا. اس سے پہلے جب یزید کی خلافت کا اعلان ہوا، عبداللہ ابن مطیع نے مخالفت کی کہ میں یزید کو خلیفہ نہیں مانتا. مدینے کی ایک بڑی شخصیت، ایک صحابی دیگر اور صحابی زادہ بڑی شخصیت تھی وہ بھی، انہوں نے آ کر عبداللہ ابن مطیع کو سمجھایا کہ اس وقت سیاسی مصلحت نہیں ہے کہ تم کھل کر حکومت کی مخالفت کرو، نہیں بھی ماننا تو چپ رہو، اظہار نہ کرو کہ آپ یزید کو نہیں مانتے یا یزید کے لیے بیعت نہیں کرتے. انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی بہانے سے مدینے سے نکل جاؤ، تجارت کے بہانے سے، زیارت کے بہانے سے، کاروبار کے بہانے سے، رشتہ داروں کو ملنے کے بہانے سے، کسی بہانے سے مدینے سے نکل جاؤ. جب پوچھیں گے کدھر ہے، کہیں گے کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں، واپس آنے تک ماحول آرام ہو چکا ہوگا، نارمل ہو چکا ہوگا، کوئی پوچھے گا بھی نہیں، خاموش رہو تم. اس وقت انہوں نے اس ٹیکٹک پر عمل کیا، یزید کی بیعت نہیں کی اور کسی بہانے سے باہر چلے گئے. لیکن 63 ہجری میں باقاعدہ لشکر بنایا، مدینے کا دفاع کیا، لیکن جب شکست ہوئی تو بھاگ کر مکہ اور جا کر عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، انہیں اپنا خلیفہ، انہیں اپنا پیشوا اور اپنا امام مان لیا. عبداللہ ابن زبیر کا زمانہ و عصر دلچسپ ہے، پڑھیں اس کو. اب بعضوں کو تھوڑا تھوڑا آگاہی ہوئی ہے صرف فلم دیکھ کر، مختار نامہ دیکھ کر کچھ لوگوں کو پتہ چلا کہ کچھ کردار ہیں. جب تک کسی چیز کی فلم نہ بنائی جائے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ہر چیز کی فلم بنانا اب ضروری ہو گیا ہے، چونکہ ہم نے سب کچھ فلمی دنیا سے لیا ہے وہ فلمی دنیا سے ہی سیکھیں گے. عبداللہ ابن زبیر زبیر ابن عوام کے فرزند ہیں اور بہت ہی اہم کردار ہے تاریخ اسلام میں، اور ان کی وجہ سے بڑے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، جن میں سے ایک یہی ماجرہ کہ انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، یزید کی بیعت کا انکار کیا، مکہ میں جا کر پناہ لی، اہل مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر کے ان سے بیعت لی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ فوج بنائی، اپنے نمائندے باہر بھیجنا شروع کیے، مدینہ اور اطراف و حجاز، حجاز کا علاقہ تقریباً تقریباً انہوں نے اپنی قلمرو میں شامل کر لیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے عراق کا رخ کیا کہ عراق کے کچھ علاقوں میں اپنی بیعت کروائی، بصرہ میں اور ان ارد گرد کے علاقوں میں، اور حتیٰ کوفہ میں. امیر مختار کی یہ بھی ایک اہم تاریخی کردار ہے، جس کو ابھی آپ نے فلم میں بھی دیکھ لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اہم تاریخی کردار ہے، بہت ہی پیچیدہ اور پرنشیب و فراز کردار ہے امیر مختار ثقفی. ہر قسم کے ماحول میں امیر مختار کو رہنا پڑا، باہر کیف ایک بہت ہی دلچسپ کردار، پرکشش کردار ہیں یہ بھی. ادھر عراق کے اندر کوفہ میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، مکہ میں عبداللہ ابن زبیر نے اپنی حکومت قائم کی. عبداللہ ابن زبیر کی قلمرو وسیع ہو گئی، پھیل گئی، اور آخر کار عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن مطیع کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجا کہ جا کر امیر مختار ثقفی سے بیعت لے عبداللہ ابن زبیر کے لیے، اور یہی کام کیا امیر مختار نے، اسی عبداللہ ابن متی کے ہاتھ پر بیعت کی زبیر عبداللہ ابن زبیر کے لیے، اور عبداللہ ابن زبیر کو اپنا خلیفہ مانا. لیکن عبداللہ ابن متی کو یقین نہیں آیا، امیر مختار نے بیعت کی اور کہا کہ جا کر عبداللہ ابن زبیر، یعنی امیر المومنین کہتے تھے عبداللہ ابن زبیر کو، امیر المومنین کو خلیفہ مسلمین کو جا کر کہہ دو کہ میں آپ کا وفادار ہوں، میں آپ کا سپاہی ہوں، جو حکم مجھے دیں میں اس کو بجا لانے کے لیے آمادہ ہوں اور تیار ہوں، اور میں آپ کے ساتھ کبھی بھی خیانت نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ پکا میرا عہد و معاہدہ ہے. لیکن عبداللہ ابن متی کو یقین نہیں آیا امیر مختار کی بات پر. عبداللہ ابن زبیر اور امیر مختار کے تعلقات خراب کرنے والا یہی شخص ہے عبداللہ ابن متی. اس نے جا کر الٹ کہانی بتائی، کہا کہ امیر مختار بہت چالاک آدمی ہیں، بڑا مکار آدمی ہیں، وہ ظاہراً کچھ اور کہتا ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہے، اور چند اقدام امیر مختار کے نقل کیے عبداللہ ابن زبیر کے لیے کہ یہ اس کے ارادے ہیں اور یہ وہ حرکتیں کر رہا ہے. عبداللہ ابن زبیر کو عبداللہ ابن متی کی بات پر اعتبار آ گیا. عبداللہ ابن زبیر نے دوسرا نمائندہ کچھ افراد کے ساتھ اور کچھ فوجی دستوں کے ساتھ بھیجا امیر مختار کو سرکوب کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد یہ ماجرا ان میں آپس میں چل پڑا. کچھ عرصہ ایسا رہا کہ امیر مختار غالب رہے، کچھ عرصہ عبداللہ ابن زبیر، لیکن نہایتاً عبداللہ ابن زبیر کے فوج کو کامیابی ہوئی اور امیر مختار کو انہوں نے شہید کر دیا، یا شکست دے دی، یا قتل کر دیا. اب جس کا جو نظریہ ہے، جیسے ابھی پاکستان میں بات چھڑی ہوئی ہے کہ شہید کون ہے اور کون نہیں ہے، جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ امریکہ کتا بھی مار دے وہ شہید ہو جاتا ہے. اب معلوم نہیں اس سے کیا کہنا چاہ رہے تھے، مرنے والے کو کتا کہہ رہے تھے. یہ ملک ہے آپ کا، یہ مملکت ہے آپ کی، یہ سلطنت ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. عزیزان دیکھ لیں کس دنیا میں دیکھ رہے ہیں، دین کے لبادے میں کون لپٹا ہوا ہے، کون چھپا ہوا ہے، اور کیا کردار ہیں جو یہاں پر آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں. عبداللہ ابن متی نے ان دونوں کے تعلقات خراب کر دیے. دونوں مدعی حکومت تھے، مدعی خلافت تھے، امیر مختار بھی اور عبداللہ ابن زبیر بھی. حجاز پر ایک کا قبضہ تھا، عراق پر ایک کا قبضہ تھا، البتہ پورے عراق پر نہیں تھا، کوفہ اور کوفہ کے گرد و نواح پر، لیکن یہ امکان تھا کہ یہ حکومت کوفہ سے پھیل کر پورے عراق تک پھیل جائے، اور پھر اس کے بعد عراق کی حکومت قوی ہو کر حجاز پر بھی چڑھائی کر دے، اور حجاز کا علاقہ اپنے ساتھ ملا کر اور پھر دمشق کے مقابلے میں آ جائیں. تین محور بن چکے تھے، ایک طرف عبداللہ ابن زبیر کی قلمرو اور وہ مرکز حجاز تھا ان کا، ایک طرف امیر مختار کی قلمرو جس کا مرکز عراق تھا، اور ایک طرف یزید اور آل یزید جن کا مرکز دمشق تھا، اور باقی ساری سلطنت ان کے قبضے میں تھی. یہ سلطنت تین حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی اس زمانے میں جب عبداللہ ابن متی یہ شخص تھا. باہر کیف عبداللہ ابن متی آخر کار کامیاب ہوا، اور نہایتاً جب حجاج ابن یوسف نے حملہ کیا مکہ کے اوپر عبداللہ ابن زبیر کی سرکوبی کے لیے، اور کعبہ کو ویران کیا منجنیکوں سے، پتھروں کے ساتھ کعبہ کو بالکل ڈھا دیا، بے حرمتی کی کعبہ کی، وہیں پر عبداللہ ابن زبیر کو بھی قتل کیا، اور ساتھ ہی عبداللہ ابن متی بھی عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مارے گئے. یہی شخص جس نے امام علیہ السلام سے ملاقات کی. یہ کیوں عرض کیا میں نے؟ تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے حسینیت کی کاروان کی راہ میں بہت ساروں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. عبداللہ ابن متی ایک کردار ہے، عبداللہ ابن متی ایک شخصیت ہے، ایک کریکٹر ہے، ایک فرد نہیں ہے، ایک کریکٹر ہے. ہمیشہ کاروان حسینی آج بھی بہت سارے عبداللہ ابن متی کے قریب سے گزر رہا ہے۔ عبداللہ ابن متی کون سے ہیں؟ جن کے قریب سے کاروان حسین ابن علی گزر رہا ہے، اور وہ حسین ابن علی سے پوچھ رہے ہیں، اے حسین کہاں کا ارادہ ہے؟ اور امام فرما رہے ہیں دین خدا بچانے کا ارادہ ہے، اور وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اے حسین اپنا خیال رکھنا، آپ عظیم شخصیت و عظیم ہستی ہیں، اور آپ کے بغیر آپ کے بچوں کا کوئی سرپرست نہیں ہوگا، اور جاتے ہوئے ہمارے کاروبار کے لیے، دکان کے لیے دعا کرتے جائیں، ہمارے کاروبار کے لیے دعا کرتے جائیں، ہمارے ویزے کے لیے دعا کرتے جائیں۔ امام علیہ السلام کو اس شخص نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، امام علیہ السلام نے جواب دیا، اما فی وقت ہذا فمکہ، فی الوقت، البتہ فی الوقت تو مکہ جا رہا ہوں۔ اس سے زیادہ امام علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، جبکہ مدینہ میں امام تفصیل سے بیان کا فرما آئے تھے کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی پہلے 59 ہجری میں امام علیہ السلام نے، 60 ہجری، یہ 60 ہجری کی باتیں ہو رہی ہیں، 59 ہجری میں امام علیہ السلام نے مکہ کے اندر منا میں اپنے معروف خطبہ میں، خطبۃ المنا میں تفصیل سے بیان کر دیا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس خطبہ کی بھی پہلے بعض مجالس کے اندر تفسیر بیان کی ہے، میں چند جملے اس خطبے کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ خطبہ پڑھنے کا ہے، خطبۃ المنا کے نام سے معروف خطبہ ہے۔ امام علیہ السلام نے واقعہ کربلا سے 2 سال پہلے حج کیا، یا کہیں 1 سال پہلے، 59 ہجری میں، اور اس
محمد و آل محمد
یہ خطبۃ المنا اس طرح سے شروع ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے منا کے اندر 59 ہجری میں خیمہ لگایا، جناب مسلم ابن عقیل، جناب مسلم ابن عقیل معتمد خاص تھے امام حسین علیہ السلام کے، مشاور بھی تھے، معتمد خاص بھی تھے، سفیر بھی تھے۔ ہر اہم کام جو امام حسین علیہ السلام کو انجام دینا ہوتا، وہ جناب مسلم ابن عقیل کے ذریعے سے انجام دیتے۔ جناب مسلم ابن عقیل کو حکم دیا کہ ایک خیمہ نصب کریں منا کے اندر، وسیع خیمہ نصب کیا گیا، لگ بھگ 1000 حاجی، جن میں بڑے برجستہ نمایاں شخصیات اور علماء سر فہرست تھے، اس زمانے کے جتنے علماء تھے حج پر جو آئے ہوئے تھے، امام علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کیا اور یہ خطبہ دیا، اما بعد فَإِنَّ هَذَا الطَّاغِيَة قَدْ صَنَعَ بِنَا وَبِشِيَتِنَا مَا قَدْ عَلِمْتُمْ، اس طاغوت نے ہمارے ساتھ اور ہمارے شیعوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو۔ وَرَأَيْتُمْ وَقَدْ عَلِمْتُمْ وَرَأَيْتُمْ، تم جانتے بھی ہو اور تم دیکھ بھی رہے ہو۔ وَشَهِدْتُمْ، تم نے مشاہدہ کیا ہے۔ وَبَلَغَكُمْ، اور تم تک خبریں بھی پہنچی ہیں۔ وَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكُمْ أَنْ أَشْيَاءَ، اور اب میں اس طاغوت کے خلاف قیام کر رہا ہوں، لیکن تم سے چند چیزیں پوچھتا ہوں، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو میری تصدیق کرنا۔ وہاں اس خطبے میں امام علیہ السلام نے فرمایا، اور اگر تمہیں کہ میری بات غلط نظر آئے تو فوراً بول کے مجھے بتا دینا۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے خطبہ شروع کیا، مفصل خطبہ ہے، اور یہاں پر پہنچے، ثم انتم ایها الاصابہ اصابۃ بالعلم مشہورہ وبالخیر مذکورہ وبالنصیحۃ معروفہ، اے گروہ علماء جو علم کے ساتھ مشہور ہو، اور جو خیر کے نام پر ذکر کیے جاتے ہو، اور جو نصیحت کے عنوان سے معروف ہو، تمہاری عزت ہے لوگوں کے اندر، تمہارا رعب ہے لوگوں کے اندر، حتیٰ نہ صرف تمہارا بلکہ تمہاری وجہ سے تمہاری گلی اور تمہارے محلے میں رہنے والے لوگوں کا بھی دوسرے مومنین احترام کرتے ہیں کہ یہ فلاں عالم کی گلی میں رہتا ہے، اتنا احترام ہے تمہارا۔ اب امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کیا کچھ ہو رہا ہے، الیسا وَإِن كُنْتُمْ عَنْ أَكْثَرِ حَقِّهِ يَقْصُرُونَ فَاسْتَخَفْتُمْ بِحَقِّ الْأَئِمَّةِ، ائمہ کا حق تم نے چھوڑ دیا، وَأَمَّا حَقُّ الزُّعَفَا فَزَيَّاتُمْ وَأَمَّا حَقُّكُمْ بِزَعْمِكُمْ فَطَلَبْتُمْ، تم نے اپنی تنخواہیں بر وقت وصول کر لی لیکن دین کا حق ادا نہیں کیا، اپنا حق بر وقت وصول کر لیا تم نے، فلا مال بذلتموہ، نہ تم نے آج تک دین کی راہ میں ایک پائی پیسہ خرچ کیا ہے، ولا نفسا خاطرتم بها للذی خلقها، اور نہ ہی تم نے کوئی خدا کی راہ میں کوئی نفس شہادتیں پیش کی ہیں، ولا عشیرتا عادیتموہا، اللہ کی راہ میں تم نے کسی سے دشمنی مول نہیں لی آج تک، تم نے فقط دین کی خاطر اپنے تعلقات بڑھائے ہیں، انتم تتمنون علی اللہ جنتا و مجاورت رسول و امانہ من عذابہ، اور تم یہ سب کچھ کر کے خدا سے جنت کی امید لگائے بیٹھے ہو، لقد خشیت علیکم ایو المتمنون علی اللہ ان تحل بکم نقمہ من نقماتہ۔ امام علیہ السلام نے اس معروف خطبے میں 59 ہجری میں واضح طور پر کھلے الفاظ میں، نئے یزید، ابھی یزید برسر اقتدار نہیں آیا تھا، یزید کا باپ برسر اقتدار تھا شام میں و دمشق میں، اور امام نے 59 ہجری میں علماء اسلام و قبائل کے رؤساء و سرداروں کو اکٹھا کر کے یہ خطبہ دے کر بیان فرمایا، ایوہ الاصابہ، میں قیام کر رہا ہوں، اس طاغوت کے مقابلے میں قیام کر رہا ہوں، اور یہ انہیں بھی پتا تھا، دمشق کی حکومت کو معلوم تھا کہ سید الشہداء امام حسین قیام کریں گے ان کے خلاف، ان کی حکومت کو قبول نہیں کریں گے، لہذا امیر شام نے پہلے ہی خط لکھ کر یہ بھانپنا چاہا کہ آیا امام حسین علیہ السلام کا ایسا کوئی ارادہ ہے یا نہیں ہے، چونکہ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بارہا دمشق میں یہ خبریں پہنچتی تھیں کہ امام حسین درپردہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور اس پر بار بار دمشق سے خطوط آتے، قاصد آتے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ آیا امام حسین علیہ السلام کوئی ایسا کام کر رہے ہیں یا نہیں، کوئی لشکر تشکیل دے رہے ہیں یا نہیں، ہر دفعہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ ارادہ نہیں رکھتا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائی نے تیرے ساتھ صلح کی ہے اور وہ اس وقت حجت خدا ہے مجھ پر بھی، اور میں حجت خدا کے معاہدے کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، یہ نہیں کہا کہ تیرے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا، فرمایا کہ اس وقت میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا کیونکہ میرا بھائی حجت خدا ہے، امام وقت ہے، وہ میرا بھی امام ہے اس وقت، مطیع محض کے طور پر رہے۔ یہ کھٹکا دمشق میں پہلے سے تھا، جو ہی امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی یہ کھٹکا بڑھ گیا، یہ خوف بڑھ گیا ان کا، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر نظارت بڑھا دی، جاسوس بڑھا دیے تاکہ یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، اور اس وقت سے امام حسین علیہ السلام نے کھل کے اعتراض کرنا شروع کیا، تنقید کرنا شروع کی، اور حکومت شام کو للکارنا شروع کیا، بعض اوقات صریح خطوط کا تبادلہ ہوا، وہ خطوط بھی اس کتاب کے اندر موجود ہیں جو امام حسین علیہ السلام اور حکومت کے درمیان تبادلہ ہوئے، اور وہ خطوط ضروری ہیں پڑھنا، ان ممبروں کے اوپر یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پر علی کے خطبے اور امام حسین کے خطبوں پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، ان ممبروں پہ پڑھے جانے چاہیے یہ خطبے تاکہ ان خطبوں سے حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے ارادہ کیا جنگ کا اور اعلان کیا کہ میں اس طاغیہ کے خلاف، اس طاغوت کے خلاف قیام کرنے والا ہوں، اور لوگوں کو کہا کہ تم بھی میرا ساتھ دو۔ مدینہ میں صاف طور پر بتایا کہ میں یزید کی بیعت کا انکار کر کے اور اب میں اس کے خلاف قیام کر رہا ہوں، لیکن جب عبداللہ ابن مطیع نے پوچھا، امام علیہ السلام نے فرمایا، اما فی وقت ہذا فمکہ، فی الوقت تو مکہ جا رہا ہوں، اس سے زیادہ اس شخص سے بات نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ یہ شخص قابل اعتماد نہیں تھا، اس کو امام نے حتیٰ دعوت بھی نہیں دی تو میرے ساتھ آ جا، اس لیے کہ جانتے تھے اس شخص کو، لیکن اس نے امام سے چاہا کہ میرے زری کنویں میں پانی نہیں ہے، آپ دعا کریں اس میں پانی بڑھ جائے۔ امام نے اپنا راز نہیں بتایا لیکن اس کی زراعت کو فائدہ پہنچا کے چلے گئے۔ اس کی زراعت کو فائدہ پہنچا دیا. عزیز من، عبداللہ ابن متی کردار ہے، کریکٹر ہے. وہ کریکٹر آج عبداللہ ابن متی مجلس امام حسین میں آ کر دعا کرا کے برکت کے لیے اپنے کاروبار، اپنے بزنس میں، اپنی دکان میں، اپنے گھر میں، اپنے کھیت میں، اپنے باغات میں، اپنی فصلوں کے لیے مجلس حسین میں دعا کرا کے برکت لے کے اٹھ کے چلا جاتا ہے، لیکن امام حسین کے کاروان میں شامل نہیں ہوتا، وہاں شامل نہیں ہوتا. امام نے اس شخص کو ودا کر دیا. یہ میں جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ اس اصل جو عبارت پڑھی ہے سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہاں تک پہنچ جائیں. اما الان فمکہ و اما بعد فانی استخیر اللہ یا استخرت اللہ، بعد میں میں خدا و تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگوں گا. خوب چاہیں گے یہاں لفظ استخارہ آ گیا ہے، میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں اس کی طرف. سید الشہداء علیہ السلام کے فرمان میں ہے کہ ابھی تو مکہ کا ارادہ ہے، مکہ پہنچ کر کیا کروں گا؟ استخارہ. خوب، جو استخارے کا نام آیا ہے، یعنی وہاں پہنچ کر میں یا تسبیح سے یا قرآن سے نکالوں گا استخارہ، پھر جدھر کا آ گیا ادھر حیران و پریشان. بس اوقات لوگ ہوتے ہیں نا، حیرت میں ہوتے ہیں، تردد میں ہوتے ہیں، تردید ہوتی ہے، کنفیوز لوگ ہوتے ہیں جنہیں سمجھ میں نہیں آتا کچھ کہ ہم نے کرنا کیا ہے، جانا کہاں ہے. استخارے کے ذریعے سے اپنی حیرت کو برطرف کرتے ہیں. ایک تو استخارہ جو رائج ہے یا تسبیح کے ذریعے یا قرآن کے ذریعے کرتے ہیں، اس کو فال کہتے ہیں. یہ ذہن میں، یہ تصحیح کر لیں، اپنی لغت کی تصحیح البتہ. یہ فال ہے، اس کا نام ہے فال، فال نکالنا. فال یہ ہوتی ہے کہ انسان چانس آزماتا ہے، اپنا بخت آزماتا ہے، لاٹری جس کو کہتے ہیں نا، کہ معلوم نہیں کیا نکلے گا. کوئی چیز رکھ کر اس کے ذریعے سے اپنی بخت آزمائی کرتا ہے انسان. اور ہر فرقے، ہر مذہب، ہر نسل، ہر قوم، ہر شہر، ہر کلچر کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے فال کا رواج موجود ہے. ہندوؤں میں موجود ہے، سکھوں میں موجود ہے، عیسائیوں میں موجود ہے، یہودیوں میں موجود ہے، مسلمانوں میں موجود ہے، شیعوں میں موجود ہے، سنیوں میں موجود ہے، غیر مسلموں میں موجود ہے، یورپیوں میں موجود ہے. ٹاس، فال کہتے ہیں، ٹاس، ٹاس ہی کہتے ہیں نا، ٹاس کیا ہوتا ہے؟ اپنی زبان میں بتائیں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے، شاید میری زبان سمجھ نہیں آ رہی آپ. جی، ٹاس کے کئی طریقے ہیں نا. آج کل رائج طریقہ یہ کہ سکہ پھینکتے ہیں ہوا میں، سکے کے دونوں طرف نقش ہوتے ہیں. خوب، تو آپ کو کہتے ہیں کہ سکے کا اگر یہ آ گیا حصہ تو آپ نے کھانا کھلانا ہے، اگر یہ آیا تو میں نے کھانا کھلانا. کئی دفعہ ہوتے ہیں نا دوستوں میں، کیا ہوگا یہ کام آپ نے کہ اچھالتے ہیں ہوا میں، اگر یہ حصہ آیا تو آپ نے کھانا کھلانا ہے، اگر یہ حصہ آیا تو میں نے کھانا ہے. ابھی تک بےچارے ٹاس کے مارے ہوئے کتنے یہاں بیٹھے ہوں گے. قسمت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی، جب بھی ٹاس پھینکتے ہیں، اچھالتے ہیں تو ان کے خلاف ہی نکلتا ہے. اسی کو فال کہتے ہیں، ٹاس کرنے کو فال کہتے ہیں. کہ تسبیح کھینچتے ہیں، تسبیح دیکھ کھینچ کے گنتے ہیں، ایک دانہ نکلا یا دو دانے نکلے. ایک دانہ نکلا تو کام کریں گے، دو دانے آئے تو کام نہیں کریں گے. یہ بھی ٹاس ہے. اسی طرح مختلف اور طریقے ہیں کہ آپ کوئی چیزیں رکھیں کسی جگہ، پرچیاں، ان پرچیوں میں سے ایک چن لیں. آپ کے نام کی پرچی نکلی تو آپ کے کھاتے میں ہے، کسی اور کے نام کی پرچی نکلی تو، اور معلوم نہیں کیا نکلنا ہے. ظاہر ہے چونکہ اتفاقاً نکلنی ہے وہ پرچی، کسی کے علم میں نہیں ہے، اس طرح سے یہ کام انجام دیتے ہیں ہم. یہ ٹاس ہے یہ. اور اسی کو ہم نے آ کر ابھی رائج کر لیا قرآن سے، کہ قرآن کھولیں کون سا صفحہ آتا ہے، اگر ادھر آیا جہنم کا ذکر ہے کام نہیں کرنا ہے، جنت کا ذکر ہے تو کام کرنا ہے. مثلا اب وہ کسی شخص نے جنت کی آیت نکالی، مثلا کاروبار کیا، کاروبار فیل ہو گیا، سارا کاروبار کیا اس نے وہ فیل ہو گیا. فیل کیا ہوا اس نے، فرض کریں کہ اس نے جا کے فال نکلوائی کہ میں باغ خریدتا ہوں، اور اس نے کھیت باغ خریدا، بعد میں سیلاب میں بہ گیا. واپس آیا مولانا کے پاس کہ آپ نے استخارہ نکال کے کہا تھا کہ یہ تو بڑا فائدہ ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا میں نے آپ کے استخارے کے نتیجے میں باغ خریدا، وہ سیلاب آیا، ساری فصل تباہ ہو گئی. تو انہوں نے کہا مجھے بتانا تھا تم نے، وہ تو استخارہ کھیت کے بارے میں نہیں تھا. کہا کس کے بارے میں تھا؟ کہا تو استخارے میں لکھا ہوا تھا جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغوں میں نہریں بہیں گی، پانی بہے گا، خراب ہو جائے گا یہ سارا باغ. تو بتانا تھا نا اس وقت، میں تجھے بتا دیتا کہ کھیت کے بارے میں نہیں ہے یہ استخارہ. میں تو سمجھا تو شادی کے بارے میں استخارہ نکال رہا. یہ کہ قرآن کھول کے یہ دیکھیں دائیں ہیں یا بائیں، یہ بھی وہی ٹاس ہی ہے، فال ہے، اس کو فال کہتے ہیں. اور روایت میں بھی موجود ہے لا تفعلوا بالقرآن، قرآن کتاب فال نہیں ہے، فال نہ نکالو قرآن سے، کتاب ہدایت ہے، ہدایت کا منشور ہے. ہدایت کے علاوہ قرآن سے کچھ بھی لیا، قرآن کا پیغام نہیں لیا آپ نے. بھلے قرآن بہت کچھ دیتا ہے انسان کو، ہدایت نہ ملے، شفا مل گئی، قرآن کا مقصد پورا نہیں ہوا. ہدایت نہیں ملی، بچہ مل گیا، قرآن کا مقصد پورا نہیں ہوا. ہدایت نہ ملی، امتحان میں پاس ہو گئے، قرآن کا مقصد پورا نہیں ہوا. عزیز من، قرآن صرف کتاب ہدایت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدن للمتقین، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدن للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ کتاب ہدایت ہے، اسے ہدایت حاصل کرنی ہے ہم، مردوں کے لیے نہیں زندوں کے لیے ہے. ایک دعا میں نے اکثر کی ہے، امین کسی نے نہیں کہا، کہ خدایا پروردگارا مردوں کو عذاب سے نجات عطا فرما، قرآن کو مردوں سے نجات عطا فرما. قرآن زندوں کے لیے آیا ہے، مردوں کو عذاب سے بچا، قرآن کو مردوں سے بچا. ان زندوں کے لیے ہے قرآن، فال کے لیے نہیں ہے. لیکن ہم نے اس کا نام رکھ دیا استخارہ، روایات کے اندر ہے، مستند روایات میں ہے. استخارہ کرو آپ، وہ استخارہ مومن کی علامت میں سے ایک استخارہ ہے. مومن کی جو علامتیں ہیں، ایک استخارہ ہے مومن کی علامتوں میں سے، استخارہ کرتا ہے. استخارہ دعا ہے، خدا سے خیر مانگنا، اللہ سے خیر طلب کرنا. کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی ارادہ کرو، تو خیر اللہ سے مانگو، کیونکہ بیدہ الخیر، خیر ساری اللہ کے پاس ہے. اور جو بھی کام کرنا ہے اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ پہ توکل کر کے وہ کام کرو، اللہ پہ توکل کرو، خدا سے خیر مانگو کہ اے پروردگار مجھے نہیں معلوم خیر کدھر ہے، تیرے علم میں ہے خیر کدھر ہے، جدھر خیر ہے میری ادھر رہنمائی فرما دے، اور جس راہ کی طرف میری رہنمائی فرمائی ہے اس میں خیر قرار دے. خیر، امام علیہ السلام نے فرمایا میں ابھی تو مکہ جا رہا ہوں، مکہ جا کر پھر میں خدا سے خیر مانگوں گا، کہ آگے خیر کس میں ہے یہ بعد میں کروں گا. توجہ فرمائیں اس جملے سے، گویا لگتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ابھی کوئی اگلا منصوبہ سوچا ہوا نہیں تھا. بعض اوقات وہ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں، استدلال کیا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کے اس جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی امام کے ذہن میں مکہ کے بعد کا کوئی نقشہ نہیں تھا. مکہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں حالات کیا ہیں، جس قسم کے حالات ہوں گے پھر حالات کے مطابق ہم قدم اٹھائیں گے. عزیزان، خدا نے قرآن میں محکمات نازل کیے ہیں، وہ متشابہات، محکمات کی روشنی میں متشابہات کو سمجھو. محکمات، وہ محکم مستحکم ثابت اصول و فارمولے ہیں اللہ کے، جن کے اوپر پورے دین کا نظام خدا نے قائم کیا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کسی مردد انسان کو امامت کا درجہ عطا نہیں کیا ہے۔ امام کون ہوتا ہے؟ جو مطمئن ہو۔ امام وہ ہوتا ہے جو آگاہ ہو، امام وہ ہوتا ہے جو پرعزم ہو۔ جس طرح نبی اول العزم ہوتا ہے، امام اول العزم ہوتا ہے، صاحب عزم ہوتا ہے۔ دوسری مجلس جو اس کے بعد ہو رہی ہے، اس کا عنوان دین مبین ہے۔ اس وقت ہماری قوم پوری کنفیوژن کا شکار ہے، الجھن کا شکار ہے، کسی پر کوئی چیز واضح نہیں، تردید میں۔ ایک بات ادھر سے سنتے ہیں، ایک بات ادھر سے سنتے ہیں، ایک بات یہاں سے سنتے ہیں، ایک بات ادھر سے سنتے ہیں، کسی کے اتب بسم اللہ کا معنی بھی کسی اطمینان نہیں ہے کہ کیا بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مسجد میں جاتے ہیں اور معنی کرتے ہیں، اس مسجد میں جاتے ہیں اور معنی کرتے ہیں، تیسری مسجد میں جاتے ہیں اور معنی کرتے ہیں، ایک جگہ محرم کی مجلس سنتے ہیں وہاں اور کہا جاتا ہے، دوسری جگہ کچھ اور کہا جاتا ہے، تیسری جگہ کچھ اور کہا جاتا ہے۔ قوم ہے کنفیوز، مردد، جبکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین بنایا ہے مبین۔ کتاب ہے مبین، اور قرآن کے بقول امام بھی مبین، امام بھی مبین ہے۔ امام ہوتا ہی وہی ہے جس پر سارے الہی راستے کھلے ہوئے ہوں، جو الہی راستوں سے آشنا ہو۔ امام کبھی مردد نہیں ہوتا، امام کبھی تذبذب میں نہیں ہوتا، امام کبھی تردید میں نہیں ہوتا۔ تردید میں وہ ہوتا ہے جس کا خدا سے رابطہ نہ ہو، تردید میں وہ ہوتا ہے جو ووٹوں سے چنا گیا ہو، تردید میں وہ ہوتا ہے جس نے سکول پڑھا ہو، تردید میں وہ ہوتا ہے جس نے علم کسی استاد سے، معلم و کتاب سے سیکھا ہو۔ لیکن جس کے علم کا منبع علم الہی ہو، جس کے علم کا منبع وحی خدا ہو، اس کے اندر کبھی تردید نہیں آتی۔ پس امام علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے میں استخارہ کروں گا، ابھی معلوم نہیں، ابھی تو مکہ جا رہا ہوں، وہاں جا کر دیکھوں گا کدھر جانا ہے، نہ، آخر تک معلوم ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ امام کے لیے واضح ہے، تو کیوں اس شخص کو بتا نہیں رہے، صرف کہا کہ اما فی وقت ہذا فمکہ۔ خوب، یہ کام آپ بھی روزمرہ کرتے ہیں، آپ گھر سے نکلتے ہیں کسی مقصد کے لیے، راستے میں ایک اجنبی بندہ ملا نامحرم، جو آپ کے اسرار کا نامحرم ہے، آپ کی راہ کا نامحرم ہے، آپ کے مقصد کا نامحرم ہے۔ نامحرم ایک تو وہ ہے نا جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہے، ہمارے گھروں میں آنا جانا نہیں ہے، وہ نامحرم ہے، نہ، اصلی نامحرم وہ ہے جو آپ کے دین میں آپ کا نامحرم ہو، جو آپ کا محرم راز نہ ہو، محرم سر نہ ہو، وہ نامحرم ہے۔ آئمہ کو بہت زیادہ نامحرموں سے پالا پڑتا تھا، تمام معصومین کے اقوال و زندگیوں میں نامحرموں کے بارے میں بہت کچھ موجود ہے۔ امام ششم، حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، روایت ہے، راوی نقل کرتے کہ امام علیہ السلام حدیث بیان فرما رہے تھے، تعلیم شریعت کی دے رہے تھے، مجلس کے اندر ایک شخص باہر سے نیا داخل ہوا، امام علیہ السلام نے موضوع بدل دیا، اس موضوع کو یکسر وہیں چھوڑ دیا ادھورا، اور کسی اور موضوع پر بات کرنے لگے۔ آپ بھی بارہا ایسے ہوا ہوگا، کوئی سیکرٹ بات اپنی کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، قابل اعتماد ساتھیوں کے ساتھ، ایک اجنبی آدمی آیا، آپ نے موضوع بدل دیا، تبدیل، مثلا فرض کر لیں گھریلو بات ہو رہی ہے، رشتوں کی بات ہو رہی ہے، کوئی ایسا آ گیا شخص جس کو نہیں اس میں شامل رکھنا ہم نے، جو ہی وہ آیا تو آپ نے کھانے پکانے کی بات کر دی، ہاں جی آج پکا کیا ہے، آج ہوا کیا ہے، فلاں جگہ مجلس کون پڑے گا، آج بارش ہو گئی، ماشاءاللہ موسم بڑا اچھا ہو گیا، وہ موضوع بدل دیا آپ نے۔ کیوں بدل دیا؟ چونکہ یہ شخص اس بات کے لیے نامحرم ہے، ممکن ہے رشتے میں محرم ہو لیکن مقصد میں نامحرم ہے، راہ کے لیے نامحرم ہے، دین کی حد میں نامحرم ہے یہ شخص۔ عبداللہ ابن متی قریشی ہے، عبداللہ ابن متی مدنی ہے، عبداللہ ابن متی صحابی ہے، عبداللہ ابن متی آشنا ہے، عبداللہ ابن متی ایک شخصیت ہے، لیکن امام اس کو حتیٰ اتنا بھی نہیں بتانا چاہتے کہ مکہ کے بعد میں کرنا کیا چاہتا ہوں، اس کو بتانا چاہتے ہیں جو محرم راز ہے، محرم راز کو یا اتمام حجت کے طور پر بتائیں گے یا اپنے محرم راز کو بتائیں گے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ لہذا یوں نہیں کہ امام علیہ السلام کے دل میں تردید تھی کہ یہاں سے تو جا رہا ہوں اس کے بعد دیکھوں گا، یمن نک جاتا ہوں، مکہ جاتا ہوں، کہاں جاتا ہوں، وہاں جا کر استخارہ نکالوں گا، یعنی فال نکالوں گا۔ نہ، امام فرماتے ابھی مکہ جا رہا ہوں، بعد میں خدا سے مصلحت طلب کروں گا، بعد میں خدا سے خیر طلب کروں گا، جو خدا کو منظور ہوا۔ اس جملے کا معنی کیا ہے کہ ابھی تو مکہ جا رہا ہوں، بعد میں جو اللہ کو منظور ہوا۔ اگر اس کا ترجمہ کوئی کرنا چاہے اردو میں تو یہ ترجمہ کرے گا کہ ابھی میں مکہ جا رہا ہوں، وہاں کے بعد کیا کرنا ہے جو اللہ کو منظور ہوگا۔ اور امام پہلے مدینے میں فرما گئے کہ اللہ کو منظور کیا ہے۔ جب جناب ام سلمہ نے سید الشہداء کو کہا کہ بیٹا مجھے رسول اللہ نے، ام سلمہ بہت عظیم ہستی ہیں ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، بہت عظیم ہستی، حضرت خدیجہ کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبہ خاتون یہی مخدرہ ہیں جناب ام سلمہ، جن کو امیر المومنین بھی ماں کہہ کے پکارتے تھے، حضرت زہرا بھی ماں کہہ کے پکارتی تھی، حسن و حسین بھی ان کو ماں کہہ کے پکارتے تھے، لیکن انہیں یہ ہمیشہ اپنے آپ کو اہل بیت کی کنیز کہہ کے پکارتی تھی، اس عظیم مرتبے کے بعد بھی، اور محرم راز اہل بیت تھی جناب ام سلمہ، فخر محسوس کرتی تھی جناب سیدہ کی تیمارداری، جناب سیدہ کے اس حالت میں زخمی ہونے کے بعد جس بی بی نے بہت ساتھ دیا وہ جناب ام سلمہ ہیں۔ جب سید الشہداء علیہ السلام اور جناب سیدہ کی وفات کے بعد حسنین علیہ السلام جناب ام سلمہ کو ہی ماں کہتے تھے، بہت عظیم مخدرہ ہیں۔ جب سید الشہداء علیہ السلام نے ارادہ کیا مدینہ سے جانے کا، جناب ام سلمہ عرض کرنے لگی کہ بیٹا آپ نہ جائیں، خیرخواہانہ مادرانہ احساسات۔ امام نے جواب دیا کہ یا امہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اے اما جان اللہ کا ارادہ ہے مجھے شہید دیکھے، مجھے خون میں ڈوبا ہوا دیکھے، اللہ کا ارادہ ہے۔ اس وقت بی بی فرماتی ہیں بیٹا بس اگر خود جانا ہی ہے، وہ واجب ہے، وہ ضروری، تو ان خواتین کو اور بچوں کو لے کر نہ جائیے۔ سید الشہداء نے جواب میں فرمایا یا امہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اللہ کا ارادہ ہے ان کو قیدی دیکھے، ان کو رسیوں میں بندھا ہوا دیکھے، ان کو بازاروں اور درباروں میں دیکھے۔ یہ بی بی فرماتی ہیں بیٹا آپ کی جد رسول اللہ نے مجھے مٹی دی تھی شیشے میں اور فرمایا تھا اے ام سلمہ اس مٹی پہ نگاہ رکھنا، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا حسین کا آخری وقت آ گیا ہے۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں بیٹا جب سے آپ مدینے کے والی کے دربار سے انکار بیعت کر کے واپس آئے ہیں، میں سب سے پہلے اس شیشے کے پاس گئی، میں نے اس میں نگاہ کی، وہ سرخ ہو چکی تھی، مجھے یقین ہو گیا وعدہ رسول اللہ کا، شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے بیٹا میری تمنا ہے آپ نہ جائیے، اور اگر آپ نے جانا ہے ان بیبیوں کو لے کر نہ جائیے۔ سید الشہداء نے فرمایا اماں میرے خون کے بغیر اور ان بیبیوں کی چادروں کے بغیر دین بچ نہیں سکتا، اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ یہاں تو امام سب کچھ بتا رہے ہیں، عبداللہ ابن متی کو کچھ بھی نہیں بتا رہے، ام سلمہ کو انجام بھی بتا رہے ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ملائکہ کی صف امام کی خدمت میں حاضر ہوئے مدینہ سے نکلنے سے پہلے، اور آ کر سید الشہداء سے کہنے لگے، اے حسین، اگر حکم دیں ہم آج ہی ظالمین کا کلا کما کر دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا، اے ملائکۃ اللہ، آپ کا اور میرا وعدہ کربلا کا وہ گڑا ہے، وہ گودال کربلا ہوگا، اگر آنا ہے تو عصر عاشور وہاں پر آ جانا، ہماری ملاقات وہاں ہوگی، اس سے پہلے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں جو کرنا چاہتا ہوں بہتر کر سکتا ہوں، جانتا ہوں کیا کر رہا ہوں۔ بس آشنا تھے امام، لیکن محرم کو بتا رہے تھے، نامحرم کو نہیں بتا رہے تھے۔ عزیزان، محرم بن کر کاروان حسین میں جانے کی ضرورت ہے، اتنا تو قریب ہو جاؤ کہ کوئی راز کی بات حسین ہمیں بھی بتا دیں، ان مجالس کے اندر کوئی حسین ہمیں بھی کچھ بتا دیں، یہ کہہ دیں کہ اے میرے عزادار، تو عمر بھر سے مجلس میں آ رہا ہے اور جا رہا ہے، کبھی تو مجھ سے راز کی بات بھی سن لے، یہ نہ ہو کہ تو صرف ظاہری کہانیاں ہی سنتا رہے، تو مجھ سے راز بھی تو سن لے۔ اور جس کو راز بتا دے حسین، اس کو چاہیے محرم راز حسین کے ساتھ پہنچ جائے۔ عزیزان، ایک شخص نقل کرتا ہے کہ جب اہل بیت مکہ سے روانہ ہو رہے تھے، یہ کسی اور شہر کے رہنے والا تھا، اجنبی زیارت روضہ رسول اللہ سے مشرف ہوا، تجارت کی غرض سے آیا، کسی اور غرض سے آیا، مدینے کے رہنے والا نہیں تھا۔ مدینے میں آیا، دیکھتا ہے کہ کچھ خاندان کی خواتین اور مرد شہر سے نکلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، بڑا اہتمام ہو رہا ہے، اور مدینے میں ہر طرف ایک خوف کی فضا پائی جاتی ہے۔ ایک خاندان ہے، اور وہ بھی ایک خاص سوگ کی اور عزا کی فضا میں تیاریاں کر رہا ہے سفر کی۔ کہنے لگا، مجھے ان کا تیاری بھلی معلوم ہوئی، میں دیکھنے لگا کھڑے ہو کر کہ یہ خاندان بڑا معزز نظر آتا ہے، اس کے مردوں کے طور طریقے، اس کے بچوں کے طور طریقے منفرد نظر آتے ہیں۔ کہا، انہوں نے محملوں پہ سوار سامان باندھا اونٹوں پر، پھر محملوں پہ کجاوے باندھے، اور اس کے بعد خواتین کو سوار کرنے لگے۔ کہا، میں دور کھڑے ہو کر دیکھتا رہا، میں نے ایک منظر دیکھا، اور وہ بڑا عجیب منظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ چند خواتین پردہ پوش، نقاب پوش، بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنے حجروں سے نکلتی ہیں اور محملوں کی طرف بڑھتی ہیں۔ جو ہی یہ خواتین باہر نکلتی ہیں، سب کے سر ادب سے جھک جاتے ہیں نیچے، اور دو چاند جیسے چہرے آگے بڑھتے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں، اور ان خواتین کو ساتھ لے کر باری باری محملوں پہ سوار کرتے ہیں۔ ان جوانوں کے چہروں کو دیکھا اور ان خواتین کی عظمت کو دیکھا، میں سمجھ گیا کوئی غیر معمولی خاندان ہے یہ۔ سنا ہوا تو سب کا تھا، لیکن پہچان نہیں تھی۔ قریب کھڑے ہوئے شخص سے میں نے پوچھا، بھائی مجھے بتا، یہ خاندان کون ہے اور کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ آل رسول ہیں۔ میں نے پوچھا، بھائی مجھے یہ بتا کہ یہ معزز و محترم خواتین جن کے نکلتے ہی سب کے سر ادب سے جھک گئے ہیں، یہ کون خواتین ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس نے کہا کہ یہ زینب و کلثوم علی کی بیٹیاں ہیں، یہ اپنے بھائی کے ساتھ سفر کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ مجھے یہ بتا، یہ چاند جیسے خوبصورت دو چہرے کون ہیں جو ایک دائیں اور ایک بائیں ہو کر ان بیبیوں کو محملوں پہ سوار کرنے آ رہے ہیں؟ تو کہنے لگا، ایک کا نام عباس ابوالفضل ہے اور ایک کا نام علی اکبر ہے، یہ دو بیبیاں ہیں جن کو سوار کیا جا رہا ہے، مدینہ سے رخصت ہو رہی ہیں۔ میں کہوں گا، بیبیوں، ایک وہ وقت تھا کہ عباس و اکبر سوار کر کے سب کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، وہ محرم بھی تھے، لیکن لیکن ایک وقت اسی مدینہ میں آئے گا کہ جب یہ بیویاں لوٹ کر آئیں گی مدینے میں کوئی سر جھکانے والا ادب کرنے والا نہیں ہوگا, اور اس وقت جناب ام کلثوم اپنا مرثیہ پڑھ رہی ہوں گی, یا مدینہ جدنا او ہمارے جد کے مدینہ, اگر نہ پہچانو گلا کوئی بھی نہیں, اس لیے کہ آج نہ ابو الفضل العباس ہے اور نہ علی اکبر ہے اور نہ حسین ابن علی علی لعنت اللہ. الا لعنة الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 خدا بندہ بحق محمد وعلى محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, پروردگارہ جو بیمار ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما, جو ملتمس سے دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, بعض مریضوں کے لیے خصوصی التماع سے دعا کی گئی ہے پروردگارہ جملہ مرضہ اسلام سمیت مد نظر مریضوں کو جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب فرما, جو مومنین صاحب حاجت ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما, جو ملتمس سے دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما, پروردگارہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما, ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما, عزاداران سید الشہداء پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص عراق میں شام میں لبنان میں سعودی عرب میں بحرین و بالاخص پاکستان میں, پروردگارہ ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما, دشمنان عزاداری و تشیع اگر لائق اصلاح نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما, امت مسلمہ کے اندر اتحاد و وحدت قائم فرما, ملت پاکستان کے اندر اتحاد و وحدت قائم فرما, ان جوانوں کے اندر بیداری و شعور بیدار فرما, پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما, تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بانیان مجلس شرکاء مجلس منتظمین مجلس کے لیے و شہداء کے لیے و بالخصوص شہداء کے لیے و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.